أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم. حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے فضل خاص سے ہمیں پیدا کیا بغیر ہمارے کسی طلب کے، اور پھر اللہ تعالی نے اپنے فضل سے ہمیں انسان بنایا، جانور نہیں بنایا، کیونکہ ہماری کوئی طلب تو تھی نہیں، نہ ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ ہمیں انسان بنا دیجئے یا پیدا ہی کر دیجئے، تو خود اللہ نے پیدا کر دیا، یہ بھی اس کا احسان اور انعام، اور پھر پیدا کرنے کے بعد جو وجود بخشا وہ بھی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو افضل وجود ہے، انسان اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، اور پھر یہ کہ جانور نہیں بنایا، اس پر بھی اللہ کا شکر، ورنہ آدمی سوچے کہ اگر ہمیں خدا نہ کرے کتا بلی بنا دیتے، جانور بنا دیتے، تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ جو لوگ جانور پالتے ہیں انہیں پتا ہے، اور احساس بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے، کہ سارے سارا دن بلکہ 24 گھنٹے بندے رہتے ہیں، کسی نے کھلا دیا تو کھا لیا، کسی نے پلا دیا تو پی لیا، ورنہ بھوکے بندے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور انعام ہے، ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کہ اس نے ہمیں آزاد پیدا کیا، اشرف المخلوقات میں سے بنایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اتنے احسانات اللہ رب العزت کے ہم پر ہیں کہ اگر ہم ان احسانات کا شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم پر. تو نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس نعمت کا استحضار ہمیں ہو. میں نے کسی بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ آدمی کو مثلا پیٹ میں درد ہے، فطرت ہے انسان کی کہ بس جو جائے گا کہے گا پیٹ میں بڑا درد ہے، جو شخص بھی جائے گا اس سے یہ کہے گا پیٹ میں بڑا درد ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے. لیکن اصل حقیقت کیا ہے، اصل میں کرنا کیا چاہیے، یہ بات پتہ چلتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے، کیسے موقع پر کیا کریں. حضرت مولانا میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی نیک بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بزرگ تھے ایک. ان کے پاس جب ایک بزرگ ملنے کے لیے گئے، ان کا مزاج پوچھا کہ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ الحمدللہ میری آنکھ ٹھیک ہے، میرا ہاتھ ٹھیک ہے، میرے پیر بھی ٹھیک ہیں، میرے پیٹ میں درد بھی نہیں ہے، میرے سر میں بھی درد نہیں ہے. یعنی ساری نعمتیں جو انہیں حاصل تھی وہ گنوائیں اور کہا کہ بس بخار ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اسے بھی ٹھیک کر. تو پہلے نعمتوں کا استحضار، اس کے بعد جو تکلیف ہے اس کے لیے بھی دعا کی درخواست کے دعا کرو اللہ اسے بھی ٹھیک کر دے. یہ ہے اصل طریقہ کہ وہ نعمتیں. بھائی اگر کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو یہ تو شکر ہے نا اللہ کا کہ پیٹ ہی میں درد ہے، پیر میں تکلیف نہیں ہے، ورنہ اگر اس کے ساتھ ساتھ آنکھ میں بھی تکلیف ہوتی، سر میں بھی درد ہوتا، پورا وجود درد کر رہا ہوتا تو پھر کتنی تکلیف بڑھ جاتی. ابھی اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ صرف ایک تکلیف میں مبتلا کیا، ورنہ اگر ساری تکلیفیں بیک وقت انسان پر آ جائیں تو کتنی پریشانی ہو جاتی. تو اس لیے نعمتوں کا استحضار یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آدمی نعمتوں کو حاضر رکھے، اس کا استحضار رکھے، یعنی اپنے ذہن کے اندر ایک ایک نعمت کو سامنے لائے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بھی کرم ہے، یہ بھی کرم ہے، یہ بھی احسان ہے، یہ بھی فضل ہے. یہ ساری نعمتیں سامنے رکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، ورنہ اگر ہم نعمتوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت پیدا ہو جائے گی جو جائز نہیں. کسی نے کہا اور خوب کہا کہ اللہ رب العزت کو حق حاصل ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ روا رکھے, جیسا چاہے رکھے, کیونکہ اس کی مخلوق ہے, اس نے پیدا کیا ہے. چاہے تو ہاتھ توڑ دے, چاہے تو پیر توڑ دے, چاہے تو آنکھیں پھوڑ دے, چاہے تو سر توڑ دے, چاہے تو جو چاہے کرے, اس کی مخلوق ہے, اس کے بندے ہیں. لیکن کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ شکوہ شکایت کرے کہ اللہ میں تو نے ایسا کیوں کیا, کیوں کہنے کا حق نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اس تکلیف کو, اس پریشانی کو دور فرما دے. تو بہرحال یہ تکالیف, یہ پریشانیاں, یہ سب جو نعمتیں ہی ہیں اصل میں. لیکن میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس وہ نگاہ نہیں ہے جو اس نعمت کو نعمت سمجھے. حقیقت شناس نگاہ ہمارے پاس نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتوں اور پریشانیاں اور اپنی ضرورتوں کے حل کے لیے ہمیں ایک نماز سکھلائی جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں, کہ حاجتیں انسان کو پیش آتی رہتی ہیں, ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں. بعض اوقات اس کا تعلق خالصتاً اللہ رب العزت سے ہوتا ہے, کوئی اور اس کی حاجت کو اور ضرورت کو پوری نہیں کر سکتا. اور بعض اوقات واسطہ کسی شخص کا ہوتا ہے, انسان کا ہوتا ہے. تو حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا تو وہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی حاجت یا ضرورت اللہ رب العزت سے ہو یا کسی انسان سے ہو, دونوں صورتوں میں وہ یہ کام کرے کہ دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے, اور اس سے پہلے یہ کرے کہ وضو کرے اچھی طرح سے. اچھی طرح سے وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سنت طریقے پر آداب کا خیال رکھتے ہوئے وضو کرے. اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ابتدا کرے تو بسم اللہ پڑھے, درمیان میں جو دعا آتی ہے وہ پڑھ لے, اسی طریقے سے دعا نماز وضو سے فارغ ہو کر جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لے, اور اسی طریقے سے بہت ساری ایسی دعائیں بھی ہیں جو بہت اچھی ہیں جن کا پڑھ لینے میں بھی کوئی حج نہیں. اگر ان کو بھی آدمی پڑھ لے تو انشاءاللہ پھر نور ان علی نور ہو جائے گا معاملہ. اب مثلا چہرہ ہی دہرا ہے آدمی, تو بعض دعائیں لکھی ہیں, ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, اے اللہ میرے چہرے کو روشن رکھیے قیامت کے دن جبکہ بہت سارے چہرے سیاہ ہوں گے اور بہت سے سفید ہوں گے. تو کیسی عمدہ دعا ہے, آدمی کلی کر رہا ہے, اللہم اعنی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے اللہ ہماری مدد فرمائیے تلاوت قرآن مجید پر, اپنے ذکر پر, اپنے شکر پر, اور عبادت کو بہترین طریقے پر انجام دینے پر ہماری مدد فرمائیے. دائیں ہاتھ دھو رہا ہے تو دعا, بائیں ہاتھ دھو رہا ہے تو دعا ہے, اللہم آتینی کتابی بی یمینی, اے اللہ میری جو نامہ اعمال مجھے عطا فرمائے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیے. الٹے ہاتھ سے دھو رہا ہے تو ولا تعطینی کتابی بی شمالی, اے اللہ میرا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مت دیجئے, ولا من وراء ظہری, نہ پیٹ کے پیچھے سے دیجئے بلکہ سامنے سے عطا فرمائیے. جو لوگ مجرمین ہوں گے, جن کے نامہ اعمال سیاہ ہوں گے, حدیث میں آتا ہے کہ ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور سامنے سے بھی نہیں دیا جائے گا, پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا کہ لے لو. تو اس لیے دیکھیے ساری دعائیں ہیں, ان کے پڑھنے میں فائدہ ہمارا ہی ہے. اور اصل میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دعائیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے. ہم جب دعا کرتے ہیں تو گویا اپنا تعلق اللہ رب العزت سے قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی کر دیجئے, یہ ضرورت بھی پوری فرما دیجئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان اور کافر میں فرق ہے. یہ صلاۃ الحاجت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی, اس کی حکمت کیا ہے؟ بظاہر جو حکمت ہے وہ یہ کہ ایک کافر اور مومن میں فرق ہونا چاہیے. اسباب کافر بھی اختیار کرتا ہے, اسباب مومن بھی اختیار کرتا ہے, لیکن مومن اور کافر کا فرق یہ ہے کہ کافر جو اسباب اختیار کرتا ہے اس کا سارا بھروسہ ان اسباب پر ہوتا ہے, کہ جو چیز ہمیں چاہیے بس صاحب اس کے لیے یہ اسباب جمع کر لو, یہ بھی پوری کر لو ضرورت, یہ بھی کام پورا کر لو, یہ بھی کر لو, اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ بھائی اسی طریقے ضرورت پوری ہوگی ہماری. یعنی پھر وہ بھروسہ کرتا ہے انہی اسباب پر, لیکن مسلمان میں فرق، مسلمان اور کافر میں فرق ہے کہ جب مسلمان اسباب جمع کرتا ہے، کیونکہ اسے بھی حکم ہے کہ اسباب جمع کرے، اختیار کرے، لیکن ان اسباب پر بھروسہ مت کرو، بھروسہ مسبب الاسباب پر کرو. یہ فرق ہے کافر اور مومن کے درمیان. مومن کو بھی حکم ہے کہ اسباب اختیار کرے، لیکن بھروسہ اللہ پر رکھے، اور کافر اپنا سارا بھروسہ اعتماد جو ہے، اس کا سارا اعتماد اور بھروسہ ان اسباب پر ہوتا ہے. یہ فرق. اس لیے فرمایا کہ جب ضرورت پیش آ جائے، اچھی طرح وضو کرنے کے بعد دو رکعت صلاۃ الحاجت کی پڑھ لو، اور جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو پھر دعائے حاجت کرو، یعنی جو حاجت کی دعا ہے وہ پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے یہ ضرورت، میری یہ پریشانی ہے، اس کو دور فرما دیجئے، تاکہ ہمارا رابطہ اس پریشانی میں اللہ سے جڑ جائے. آج تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، بس آدمی وظیفے کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ وظیفہ بتا دو. اکثر تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی تعویذ ایسا دے دو کہ بس سلیمانی انگلی کی طرح، انگوٹھی کی طرح، کہ بس ہاتھ میں پہنے اور جناب بس وہ فوراً کام ہو جائے، کچھ کرنا نہ پڑے. ہر معاملے کے اندر آج انسان کی یہ ہے کہ بھائی کوئی تعویذ دے دو. تو اصل یہ ہے کہ بھائی اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، رابطہ اللہ سے بحال رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان نعمتوں میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، جب وہ مشکل میں آتا ہے اور وہ پکارتا ہے تو مشکل میں بھی اللہ اس کی سنتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ آواز تو ایسی مانوس معلوم ہوتی ہے، یعنی ہم یہ آواز سنتے رہے ہیں. نعمتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، اب جب مصیبت آ گئی تو بھی اللہ کو پکارا کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی، دور کر دیجیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور بھی فرماتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آواز ہم نے پہلے بھی سنی، جانتے تو وہ سب کچھ ہے، لیکن اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بات فرماتے ہیں. اور اگر کوئی شخص نعمتوں میں یاد نہ رکھے، اللہ کو بھول جائے اور مشکل میں پکارے، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ آواز تو ایسی ہے کہ جو ہم نے نہیں سنی کبھی، یعنی اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں کبھی. تو اس لیے میرے عزیز ہو، جو مصیبت پریشانی آتی ہے انسان پر، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آدمی دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لے. کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، اب وہ ضرورت چاہے اللہ تعالیٰ سے متعلق ہو، اے اللہ اولاد دے دیجئے، اولاد نہیں ہو رہی کسی کے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے رو گڑ گڑاؤ. اب یہ ایسی ضرورت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کر سکتے، دنیا میں کوئی اور پوری نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگی. اسی طریقے سے رزق ہے، اس میں تنگی ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. اور ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں انسان کو پیش آتی ہیں. ملازمت ہے، کہیں سے پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ کوئی جگہ خالی ہوئی ہے ملازمت کے لیے، اب جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب اس کے لیے اسباب اختیار کیجئے. اسباب میں یہ ہے کہ پہلے درخواست بھی ایک دینی ہے، اور جناب جتنے کاغذات سرٹیفکیٹس لگانی ہیں وہ بھی لگانے ہیں، تعلیمی ہیں، دیگر تجربے کے ہیں، وہ بھی لگانے ہیں، اور بعض اوقات کوئی سفارش بھی کراتا ہے انسان، تو جائز سفارش میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ درخواست پہنچا دی جائے، اب اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا، اس کے بعد آپ کا کام. بس یہ ہے فرق مومن اور کافر کا. کافر بھی یہی کام کرے گا، لیکن وہ اس کے بعد سارا بھروسہ اسی پر رکھتا ہے، لیکن ایک مومن کا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہم نے اسباب تو اختیار کر لیے، اب آپ کا کام ہے کہ آپ باقی کام آپ کر دیجیے، کہ درخواست منظور ہو جائے. لیکن اس میں بھی بعض بزرگان دین نے یہ کہا کہ تجویز مت دو اللہ کو، بلکہ تفویض کرو. تجویز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ بس یہ نوکری مجھے ملنی ہی چاہیے، یا میرا ویزا جو ہے فلاں ملک کا لگنا چاہیے، میں جا رہا ہوں. بعض لوگ دعا کراتے ہیں کہ بھائی دعا کر دیں، میں نے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے کہ میں امریکہ چلا جاؤں، کینیڈا چلا جاؤں، دبئی چلا جاؤں. تو دعا کے لیے بےچارے کہتے ہیں، الحمدللہ جو ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی دعا ہم تو اس درجے میں کرتے ہیں کہ اللہ اگر اس کے حق میں بہتر ہے وہاں کا جانا، دین دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، تو اللہ کر دیجیے اس کا کام، اور اگر دین دنیا کے اعتبار سے اس کے لیے بہتری نہیں ہے وہاں جانے میں، تو اللہ یہیں پر اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیجیے. یہ ہے تفویض، کہ اللہ کے سپرد کر دینا معاملے کو، اللہ کے سپرد کر دینا کہ اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتری ہے یا نہیں. عام طور پر لوگ جو ہیں وہ سارے اسباب بیچارے اختیار کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ رجوع اللہ کی طرف نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ اگر کرتے بھی ہیں تو کہتے ہیں بس یہ کام ہو جائے، یہ آپ دعا کریں بس یہ ہو جائے، یعنی اس پر اڑ جاتے ہیں یا وہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو بس، حالانکہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس میں اس کے لیے کتنی تباہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں جانا ہی اس کے لیے مضر ہو، اور جانے کے بعد اللہ نہ کرے بعض اوقات جو ہے وہ اپنے ایمان اور اخلاق سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھے، یا اور دیگر کوئی پریشانی سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جا کے کیا ہوگا. تو اس لیے اللہ کے سپرد کر دے، اسباب بے شک اختیار کرے کوئی حرج نہیں، لیکن ساتھ میں کہے اللہ ہمارے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو آپ اس کو آسانی اور عافیت کے ساتھ کر دیجیے، اور اگر حق میں بہتر نہیں ہے تو آپ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھتے ہیں اس سے بہتر عطا فرما دیجیے. تو انشاءاللہ یہ ہے تفویض کرنا، وافوض امری الی اللہ، میں سپرد کرتا ہوں اپنے تمام کاموں کو اللہ کی طرف. قرآن مجید کی آیت، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے امور کو دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے عملوں سے واقف ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے. اسی طرح سے کوئی آدمی بیمار ہے، بار بار یہ بات عرض کی جا چکی، ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ بیماری کیسی ہے اور کیا ہے. یہ ہمارے دوست ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کل پرسوں مجھے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہسپتال میں داخل ہو گئے، اب وہاں پر ایک ٹیسٹ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. تو آدمی اچھے خاصے لہیم و شہیم، تندرست و توانا تھے، لیکن دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ کچھ ہی وقت میں ان کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بالکل ایک دم کمزور ہو گئے. بات یہ بظاہر تو ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس شفا لینے کے لیے، لیکن وہاں بیماری میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں واقع ہو رہی. تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ جانے سے پہلے بھی دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہاں پر کیا صورتحال پیش آئے. اس لیے جس ڈاکٹر سے واسطہ پڑے اللہ وہ ڈاکٹر نیک آدمی ہو، اس کو مرض سمجھ میں آ جائے، تشخیص جو ہو وہ درست ہو، دوائی جو لکھے وہ ہمارے حسب حال ہو، جس سے ہمیں شفا حاصل ہو جائے. تو آدمی یہ دعا کر لے، اس میں کیا حرج ہے؟ اس کے بعد پھر آپ ڈاکٹر کو بھی دکھائیے، کوئی ممانعت تو نہیں، لیکن ایک فرق تو ہونا چاہیے نا. ایک مومن ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو معاملہ بھی ہے. حتیٰ کہ دیکھیے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا فرمایا، وہ استخارہ نہیں جو آج کل جو ہے وہ ایک منٹ کے اندر بتا دیا جاتا ہے صاحب کہ کیا ہونے والا ہے، ایسا استخارہ نہیں. استخارہ جو مسنون ہے، اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ استخارہ کیا ہے. اصل میں استخارہ کا مطلب بھی لوگ سمجھتے نہیں، اصل تو ہے استخارہ کے معنی خیر طلب کرنا، استخارہ خیر ہی سے ہے، لیکن جو مادہ ہے اس میں وہ اس کے اندر طلب کرنے کے معنی آتے ہیں، کہ اللہ سے خیر مانگنا، خیر چاہنا، خیر طلب کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے آدمی کہ یا اللہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے لیے خیر پیدا فرما دیجئے، اور اگر خیر نہیں ہے تو اس کام کو ہم سے دور کر دیجئے. دیکھیے آپ استخارے کی جب دعا پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے، انک تعلم، اللہ آپ جانتے ہیں، ولا عالم، وہ میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، آپ علام الغیوب ہیں، غیب سے واقف ہیں، مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدره لی و یسره لی ثم بارک لی فی. اللہ اگر آپ جانتے ہیں جو کام، جس کام کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، استخارہ کر رہا ہوں، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی، کہ یہ امر، یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی، میری دین کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، تو فقدر ہولی، اے اللہ میرے مقدر میں کر دیجئے اس کو، ویسر ہولی، اور اس کا حصول آسان فرما دیجئے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں برکت بھی عطا فرمائیے. کیسی عمدہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھلائی. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وعاقبت امری فصرف عنی. اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے، شر ہے میرے لیے، فصرف عنی، مجھ سے اس کو پھیر دیجئے، دور کر دیجئے، اور وقدر لی الخیر، خیر جو ہے وہ مقدر فرما دیجئے، سمرزینی بھی اور پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے۔ کیا عمدہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں کہ اللہ اگر ہمارے لیے یہ بہتر ہے تو ہمارے حق میں کر دیجئے، بہتر نہیں ہے اس کو ہم سے دور فرما دیجئے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا، علماء حق نے، کہ جب کوئی آدمی استخارہ کر لے، استخارے میں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی لال کتن نظر آئی کہ ہری کتن نظر آئی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، بس وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ بھائی سفید۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو دیکھے آدمی، اگر کسی کا جس کام کے لیے ہم نے کیا ہے اس کام کو کرنے پر دل مطمئن ہے تو بس کر لیجئے، ہو گیا استخارہ، اور اگر مطمئن نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دیجئے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کر لو، دل مطمئن ہو جائے، بس یہ ہے۔ اسی لیے استخارہ مختصر بھی آتا ہے، اور وہ بھی لیکن دعا پر مشتمل ہے، کوئی فال وال نہیں ہے کہ کسی نے پرچی ڈالی اور اٹھا لی، ایسا نہیں۔ اللہم اغفر لی واغفر لی، مختصر سی دعا، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ اس میں بھی اللہ سے آدمی خیر مانگتا ہے کہ اللہ میرے لیے خیر عطا فرمائیے مجھے، اور یہ کرتا رہے، پڑھتا رہے، کہتا رہے، سمجھ کے پڑھتا رہے، اگر دل انشاءاللہ حق میں بہتر ہوگا، دل مطمئن ہو جائے گا، نہ مطمئن ہو اس کام کو چھوڑ دیجیے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا، ہر معاملے کی خیر کو اللہ تعالیٰ سے چاہنا، اور ہر معاملے کے شر سے اپنے آپ کو بچانا اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سے، یہ ایک مسلمان کا کام۔ تو اس لیے چاہے وہ صلاۃ استخارہ ہو، صلاۃ الحاجت ہو، جو بھی ہے، ہم جب دعا کرتے ہیں اس میں یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما دی۔ یہی اسی کو میں نے کہا تفویض کرنا، کہ آپ نے کام کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ آپ جو حق میں ہمارے بہتر سمجھے وہ کر دیجیے۔ تو بہرحال ڈاکٹر کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ بےچارے بیمار پڑ گئے اور اب بالکل ایسے نحیف اور ناتواں ہو گئے، تو بعض اوقات آدمی جاتا ہے شفا کے لیے لیکن بیمار ہو کے آتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ اتنی بیماری بڑھتی ہے کہ بالآخر موت پر منتج ہو جاتی ہے۔ انسان کتنے جو ہے ڈیڈ باڈی آتی ہسپتالوں سے آتی، گیا تھا لاکھوں روپے بھی خرچ ہو گئے، دو چار لاکھ پانچ لاکھ بھی خرچ ہو گئے، اور آج کل ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مشینوں پر اگر رکھ دیا تو بس پھر وہ چلتی رہتی ہے، ان کا میٹر چالو رہتا ہے، ہمارا مریض بھی بےچارا آہستہ آہستہ زندگی سے دور ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ مال سے بھی دور ہوتا جاتا ہے، دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، نہ مریض رہتا نہ مال رہتا۔ تو اس لیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے جاؤ کہ اللہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں خیر کا معاملہ ہو۔ اسی لیے بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، آداب میں سے ہی بتلایا، کہ جب آدمی کہیں دوسرے شہر میں جائے، اترے، اب اس کے لیے اجنبی شہر ہے، پتہ نہیں یہاں کیا معاملات پیش آئیں، اترتے وقت دعا کر لے آدمی، ربی انزلنی منزلم مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ میرا یہاں اترنا جو ہے بابرکت ہو، یہاں میرے لیے خیر ہو، شر نہ ہو، فتنے نہ ہو۔ تو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ تم اللہ تعالی سے اپنا تعلق مضبوط رکھو۔ گاڑی میں سوار ہو رہے ہو، سوار ہونے کی دعا کس لیے؟ اسی لیے کہ اب پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آئے، اس لیے تم تو کم از کم اللہ سے اپنا رابطہ تو مضبوط کر لو ہر موقع پر۔ سو رہا ہے تو دعا، جاگ رہا ہے تو دعا، بس میں سفر کر رہا ہے تو دعا، ہر موقع کی دعائیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے رابطے کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس لیے پہلی جو چیز ہے وہ یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرو۔ جن لوگوں کا رابطہ مضبوط ہو اللہ تعالیٰ سے، پھر تعویذ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک وظائف وغیرہ کا تعلق ہے تو یہ بھی بات کی چیزیں ہیں، پہلے نمبر کی جو چیز ہے وہ صرف دعا ہے، اللہ سے دعا کرو، کثرت سے مانگو، خوب مانگو۔ ہم سارے کام کرتے ہیں لیکن دعا کو صحیح طور پر نہیں مانگتے۔ دعا کا تو مختصر، جہاں تک فرض کا تعلق ہے تو حدیثی میں آتا ہے کہ مختصر دعا مانگو، فرض نمازوں کے بعد امام کے لیے ہے کہ مختصر دعا مانگے، طویل دعا نہ کرے، الا یہ کہ وہ نمازیں جن کے بعد سنتیں نہیں پڑھی جاتی تو اگر وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے کوئی حرج نہیں، طویل ہو جائے، لیکن جن نمازوں کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں اس میں دعا کو لمبا نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے امام تو مجبور ہے۔ لیکن جب آپ فارغ ہو جاؤ، امام کے آپ پابند نہیں ہیں، آپ جتنی چاہے لمبی مانگتے رہو، لیکن ہمیں امام سے بھی زیادہ جلدی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ فارغ ہیں، امام نے سلام پھیر دیا، پھر مقتدی پر امام کی اقتدا ختم، امام کا پابند مقتدی جب تک ہے جب تک سلام نہ پھیر دے، جب سلام پھیر دیا تو امام اور مقتدی کا تعلق ختم ہو گیا. اب اگر امام لمبی دعا کرنا چاہے تو وہ بھی آزاد ہے اس میں، اگر اپنے طور پہ کر رہے، اور مقتدی کرنا چاہے تو وہ بھی آزاد ہے، دعا مانگ کے جائے تو بھی آزاد ہے، دعا نہ مانگ کے جائے تو بھی آزاد ہے، کوئی اس پر پابندی نہیں. ہمارے یہاں اصل میں یہ بھی ایک وہ سمجھ لیا گیا کہ بھئی جب تک دعا نہ کرا دے امام اس وقت تک سمجھتے ہیں کہ نماز مکمل ہی نہیں ہوئی، بےچارے بیٹھے رہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پابندی ہے. تو اس لیے میں نے بتا دیا مسئلے کے طور پر کہ پابندی کوئی نہیں، جب امام نے سلام پھیر دیا آپ بھی آزاد ہے، امام بھی آزاد، اگر امام چاہے وہ بھی اٹھ کے جا سکتا ہے، جا کے گھر میں دعا کر لے اپنے بے شک، اور آپ بھی آزاد ہو کہ چاہو تو جتنی دیر چاہو دعا مانگتے رہو، اور نہیں تو مختصر دعا کر کے بھی جا سکتے. یعنی انتظار مت کریں کہ امام دعا کرائے گا ختم ہوگی پھر اٹھیں گے، یہ ضروری نہیں. یہ میں نے مسئلے کے طور پہ بات بتا دی بہرحال، لیکن ویسے دعاؤں کا کرنا طویل مختصر یہ آپ کے اپنے، جب آپ کا دل چاہے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے. تو بہرحال جب آدمی بیمار ہو ہسپتال جائے تو بھی دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر اور پھر اس کے بعد جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے فرمائیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ ہمارا سارا توکل، سارا بھروسہ، یقین اللہ کی ذات پر ہے. ہم نے سارے اسباب اختیار کر لیے، ڈاکٹر بھی ہم نے اچھے سے اچھا چن لیا کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، ہسپتال بھی اپنے طور پر ہم نے کہا جی فلاں ہسپتال سب سے اچھا ہے. یہ دیکھیے سب اسباب ہیں، لیکن ان پر بھروسہ مت کرو. بعض اوقات بڑے ڈاکٹر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اچھا ہسپتال بھی بعض اوقات خراب ثابت ہوتا ہے. اس لیے پھر بعض حضرات نے کہا کہ صاحب یہ جو اللہ پر توکل کی بات آپ کرتے ہیں تو کیا اس وقت ہو جب کوئی چیز موجود نہ ہو؟ جب ساری چیزیں موجود ہیں پھر اللہ پہ توکل کرنے کی کیا ضرورت؟ مثلا کھانا سامنے بچھا ہوا ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، تو کیا پھر بھی ہم اللہ سے مانگیں؟ کہا کہ ہاں پھر بھی تبھی تو اللہ سے مانگنا ہے، موجود نہیں ہے مانگ رہے ہیں تو اور بات ہے، لیکن موجود ہے تب بھی اللہ پر ہم بھروسہ کریں اور اس سے مانگیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اپنا ہاتھ جو ہے وہ کھانے کی طرف بڑھا رہے ہوں، خدا نہ کرے کسی کو فالج ہو جائے، ہاتھی نہ اٹھ سکے، ناممکن ہے کیا؟ ہمارے حضرت کو فالج ہوا تو چائے پی رہے تھے، چائے پیتے پیتے بس اسی وقت وہ فالج ہوا، تو آدمی پھر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ یہ کھانا سامنے موجود ہے، بس اس کھانے کی ہمیں خیریں عطا فرمائیے، عافیت کا ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے. بے شک دو رکعت صلاۃ الحاجت اس وقت چائے پڑے نہ پڑے، لیکن معاملہ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیماری تو نہیں آئی لیکن خدا نہ کرے ابھی آپ ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے، نوالا توڑ رہے تھے، پتہ چلا کہ فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا، لیجیے کھانا پینا آپ کا ختم، فوراً اٹھ کے چلے گئے. یا کوئی ایسی پریشانی کی خبر آ گئی کہ صاحب یہ حادثہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور آدمی فوراً کھانا پینا چھوڑ کے فوراً ہی بھاگ لیتا ہے. تو ہمارے اختیار میں نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت کی خیر مانگتے رہو. بس یہ وہ چیز ہے کہ اسباب سامنے موجود ہیں لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہیں، بھروسہ اللہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کیا. اگر بھروسہ نہ ہوتا تو پھر یہ جنگیں اور یہ سب چیزیں، اسباب اختیار کیا آپ نے، لیکن ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد دعا اللہ تعالیٰ سے کی. مثلا ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ اگر آپ نے ان مسلمانوں کو فتح عطا نہ فرمائی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ یہی چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو تیرا نام لیتے ہیں اس وقت، صحیح دین پر ہیں. اگر یہ ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی نام لیوا تیرا نہیں ہوگا. تو اسے پتا چلا کہ سارے اسباب جمع کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، جنگ احد کے موقع پر دعا کر رہے ہیں، دیگر موقع پر دعا کر رہے ہیں، ہر موقع پر آپ دعا فرما رہے ہیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائی یہ جو دعائے حاجت ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بھی اس کا بھی جو ہے بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جب کوئی ضرورت پیش آئے تو اپنا رخ ہم اللہ کی طرف کر لیں فوراً، کہ اللہ یہ ضرورت پوری آپ ہی کریں گے، یہ پریشانی ہماری دور آپ ہی کریں گے، بس اللہ تعالیٰ سے فوراً مانگیں. آج پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، شادی بیاہ ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ہم بجائے اس کے کہ وہاں پر کچھ اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق اپنا مضبوط کریں، یا کوئی کام کی بات کہنی ہے تو کہیں ورنہ خاموش رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم کوئی خیر کا کلمہ زبان سے نکال سکتے ہو تو نکالو ورنہ خاموش رہو. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من سمت نجا، جو آدمی خاموش رہا نجات پا گیا. بولنے سے پکڑا جاتا ہے، جتنا بولے گا پکڑائی ہوگی اس کی، لیکن خاموش رہے گا تو پھر اس کی پکڑائی نہیں ہے. اس لیے خاموش رہنے میں نجات ہے. بلا وجہ کا بولنا اور بلا وجہ تبصرے کرنا کسی چیزوں پر یہ مناسب نہیں. حضرت محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ 1970 میں جب ملک دو ٹکڑے ہو گیا, حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت فرمایا کہ ہم لوگ حاضر ہوئے, اور بھی دیگر علماء اس وقت موجود تھے وہاں پر, جا کے بیٹھ گئے سلام دعا کر کے. تو اس وقت لوگوں کے قلوب جو ہیں بہت ہی آزردہ تھے, رنجیدہ تھے کہ ملک جو ہے وہ دو لخت ہو گیا, مشرقی پاکستان جدا ہو گیا. آپس میں تکلیف میں بھی تھے, مصیبت میں بھی تھے, اور ساتھ ساتھ ذہنی طور پر ساری چیزیں تھیں. تو بات چیت شروع ہو گئی ایک دوسرے سے, اور یہ ہو گیا کہ بھئی کیا سبب ہے اس کا. کوئی کہنے لگا فلاں جماعت کا قصور ہے, کسی نے کہا کہ فلاں کا قصور ہے, کہا اس نے دو ٹکڑے کیا. اس طرح کی باتیں ہوتی رہی. تو حضرت کچھ دیر تک تو سنتے رہے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہاں بھائی تمہارا فیصلہ ہو گیا کچھ کہ کس نے ملک توڑا اور کس کا کون مجرم ہے؟ اتنی دیر تک جو باتیں کرتے رہے ہو تو کوئی کسی نتیجے پہ پہنچے؟ حضرت نتیجے پہ تو نہیں پہنچے, کہا کہ سارا وقت برباد کیا اتنی دیر تک جو تبصرے کرتے رہے, یہ تبصرے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. اگر یہی وقت تم اللہ تعالیٰ سے رجوع میں لگاتے, اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ ہم پریشان ہو گئے اس واقعے سے, آپ ہماری مدد فرمائیے, تو تمہیں ثواب ملتا اور اس پر اجر و ثواب ملتا. تو یہ وقت جو تم نے ان کاموں پر لگایا کہ تبصرے کرتے پھر رہو بیٹھے ہوئے کہ فلاں کا قصور ہے, یا فلاں جماعت نے توڑا, یا فلاں آدمی نے توڑا, بھائی اگر اس نے توڑ بھی دیا تو کیا تم اس کو سزا دینے پر قادر ہو؟ جب یہ سب باتیں ہمارے لیے بیکار ہیں تو اس قسم کے تبصرے کرنا یہ بھی بے سود ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ ان کاموں کی طرف متوجہ مت ہو, بلکہ جو وقت ملے اپنی زبان کو استعمال کرتے رہو, اور اس کا استعمال ہو اللہ تعالیٰ کی یاد, اور کچھ نہیں ہوتا. استغفر اللہ ہی کہتا رہے آدمی, سبحان اللہ کہتا رہے, الحمدللہ کہتا رہے, درود شریف پڑھتا رہے, تو اس پر اجر و ثواب ہوگا. اللہ کا احسان ہے, میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا, خاص طور پر ہمارے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ کبھی ان کے ہونٹ جو ہیں ایسے نہیں ملیں گے آپ کو کہ بند ہو, پڑھتے ہی رہتے تھے کچھ نہ کچھ, اور اس نے اور نہیں تو قرآن مجیدی کی تلاوت, ورنہ ذکر و اذکار کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے. تو یہ بہرحال جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ عطا فرمائی ہے کہ یہاں کا ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی ہے, تو وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. اس لیے اپنے اوقات کو ضائع مت کریں بلا وجہ کے تبصروں میں, بلا وجہ کی کہانیوں میں. آج لوگ بہت ساری باتیں بناتے ہیں مختلف قسم کی, سن لیجئے خاموشی سے, جواب دینے کی ضرورت نہیں. جہاں آپ نے جواب دیا پھر جواب در جواب شروع ہو جائے گا, تو دوسرا جواب ملے گا, پھر تیسرا آپ جواب دیں گے, پھر وہ جواب دے گا, پھر آہستہ آہستہ بحث چھڑ جاتی ہے, اسی سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے اس سے بچتے رہیے, اور جہاں معاملہ پریشانی اور مصیبت کا ہے تو بہرحال اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگے, اس سے خیر مانگے. بس یہی فرق ہے ایک مسلمان اور کافر کا, کہ اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے میں وہ رجوع کرتا ہے, اور کافر جو ہے وہ دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے. یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسباب اختیار کرنے سے شریعت نے روکا نہیں, بلکہ یہ دنیا دار الاسباب ہی ہے, اسباب کے تحت ہے. اگر اسباب کے تحت نہ ہوتی تو اللہ رب العزت تو قادر تھے کہ بغیر میاں بیوی کے بچے پیدا کر دیتے. اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا نہیں کیا حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, نہ ان کا باپ نہ ان کی ماں, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, اور حضرت حوا کو پیدا کیا تو بغیر ماں کے کر دیا, حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. تو اللہ نے تینوں صورتیں دکھا دی کہ ہم قادر ہیں اس بات پر کہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے پیدا کریں, چاہیں تو بغیر باپ کے پیدا کریں, چاہیں تو بغیر ماں کے پیدا کریں, لیکن ہم نے اس دنیا کو اسباب کے تحت رکھا ہے. اسباب اختیار کرو, نوکری پر جاؤ گے, کام تلاش کرو گے, ملازمت تلاش کرو گے, رزق حاصل کرنے کی صحیح کرو گے تو تمہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ منہ میں ڈال دے, کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے یہ دین ہے کہ اس دین کو حاصل کرنے کی تگودو کرو, جدوجہد کرو, اور اس کو حاصل کر کے صحیح طور پر عمل کرنے کی کوشش کرو, تو جنت بھی محض اس لیے ایسے نہیں مل جائے گی گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ اچھا جی بس آپ دعا کر دینا مل جائے. دنیا کے سارے امور کے لیے آدمی کوششیں کرتا ہے, لیکن آخرت کے لیے کوئی فکر کوئی کوشش نہیں. دیکھیے دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے ہیں, آزمائشیں مختلف انداز میں ہوتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں, خوب نعمتیں عطا فرما دی, فراوانی ہے, عیش و عشرت کی زندگی. اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی یہ کئی نعمتوں میں ایسا تو نہیں کہ مجھے بھولتا تو نہیں، میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، تو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے، گاڑی بھی دے دی، کار بھی دے دی، اور جناب بینک بیلنس بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، اچھے مکان اور کوٹیاں بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، سب چیزیں موجود ہیں. اب کیا تکلیف ہے؟ اب تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں گے جتنا ایسے لوگ ہیں انہیں اور زیادہ فکر ہوتی کہ اور آئے اور آئے، اسی چکر میں رات دن لگے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ الحاکم التکاسف حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر ڈالا، یعنی اس فکر میں کہ اور مال آئے اور آئے، یہاں تک کہ حتی زرتم المقابر، اپنی قبروں کا جا کے منہ دیکھ لیے تم نے، لیکن یہ تمہاری حوس ختم نہیں ہوئی. تو انسان لگا رہتا ہے اس چکر میں. تو یہ نعمتوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات آزماتے ہیں ہمیں، نعمتیں عطا فرما کر کہ میرا بندہ میری ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں. بعض اوقات اللہ رب العزت آزماتے ہیں طاعات کے ذریعے سے، یعنی اس کو نیکیوں کا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکات دیتا ہے، حج بھی کر رہا ہے، اور جناب فلاحی کام کر رہا ہے، سارے کام انجام دے رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کہیں غرور اور تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو گیا کہ صاحب میں نے 10 مسجدیں بنائی، اتنے مدرسے بنا دیے، اتنے کروڑ کی امداد فلاں جگہ دی، اتنے لاکھ روپے فلاں مدرسے میں دیے، اور اتنے جو ہے وہ غریبوں کو کپڑے پہنا دیے، اتنے بھوکوں کو کھانا کھلا دیا. یہ ساری چیزیں اگر تو اس نے اللہ کے لیے کی تو یقیناً اس میں کامیاب ہو گیا وہ، لیکن خدا نہ کرے اگر یہ نیک کام کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا، اس عمل کی قیمت اللہ کی نظر میں پھر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یاد رکھیں وہ سارے عمل بیکار ہو گئے، اتنے بڑے بڑے عمل، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ صرف دنیا دکھاوے کے لیے ہیں. اور آج اللہ تعالیٰ تو چونکہ آزماتے ہیں نیکیوں کے ذریعے بھی، اس لیے کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس نماز پڑھنے کی وجہ سے پھر غرور میں مبتلا نہ ہو. کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے اب اعتراض نہ پھرے کہ صاحب میں تو بڑا قرآن پڑھنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اس پر بھی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہے. سمجھ آئی نہیں؟ اور اسی طریقے سے بعض اوقات انسان معصیت کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے کہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا. اب گناہ تو انسان ہے کر لیا، اب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا، رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو مختلف ذریعوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتے ہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی کو پیدا کیا ہے اور اس کا خالق ہے وہ، اور تمہیں آزماتا ہے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. اب موت و زندگی، کوئی پیدا ہوا تو اس میں بھی آزمائش، کوئی مر گیا اس میں بھی آزمائش. مرتے تو لوگ روزی ہیں، اگر آپ اندازہ لگائیں تو پوری دنیا کا اگر جو ہے وہ اعداد و شمار جمع کر لیں تو ممکن ہے ہزاروں میں یہ تعداد ہو روزانہ لوگوں کے مرنے کی، پوری دنیا کے اعتبار سے ہزاروں کی تعداد. تو جو خدا ایک ایک کر کے مار رہا ہے، اگر وہ خدا بعض اوقات اجتماعی موت دے دے تو بھی اس کو حق ہے، مطلب اس کی قدرت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں، اب جیسے یہاں زلزلے میں مر گئے لوگ، ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے دنیا سے، تو اسی خدا نے ان کو لے لیا جس خدا نے پیدا کیا تھا. جو خدا روزانہ مارتا ہے اسی خدا نے ایک دن میں مار دیا، ایک سیکنڈ میں مار دیا. اس لیے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، اگر اللہ تعالیٰ یہی، اب جن کو زندگی کے وقت ملے، کوئی 50 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 40 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 80 سال میں، ان کی آزمائش تو ہوگی نا، 80 سال میں انہوں نے کیا کیا، احسن عمل کیا کہ نہیں کیا، جو ہم نے کہا تھا اس طرح زندگی گزاری کہ نہیں گزاری. ہر معاملے کے اندر آزمائش. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح بندہ اللہ کا وہی ہے جو اس آزمائش پر پورا اتر جائے، اور پورے تبھی اتریں گے جب ہمیں دین کے بارے میں کچھ علم ہوگا. کہ کوئی چیز ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ آزمائش ہے یا نہیں، تو ہم اس میں پورا کیسے اتریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہر حال میں، چاہے خوش رکھے یا غمگین، چاہے ہمارے پاس مال کی فراوانی ہو یا بالکل ہاتھ ہمارے خالی ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے لیے الحمدللہ کہے گا، اللہ تیرا شکر ہے. بس جب آدمی یہ طریقہ اختیار کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کامیاب ہے. لیکن خدا نہ کرے اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات ہے کہ اللہ کے نہ تو نعمتوں پر شکر ہے اور نہ مصیبتوں پر صبر ہے اور نہ اللہ کے رضا میں راضی رہتا ہے، ایسی صورت میں پکڑ کا اندیشہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قانے بھی بنائے کہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے اس پر ہم قناعت اختیار کریں، اور حرص و ہوا سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور اگر حرص و ہوا ہم کریں بھی تو دینی امور میں، کوئی آدمی اگر حافظ قرآن ہے، اچھا قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ حرص و ہوا تو ہو کہ اللہ ہم بھی اچھا پڑھنے والے بن جائیں، کوئی آدمی اچھی نماز پڑھتا ہے تو یہ حرص ہم میں پیدا ہو کہ ہمیں اچھی نماز پڑھنے والا بن جاؤں، تو یہ تو بلا شبہ یہ میدان ہے، اس میں جتنا چاہے آپ آگے بڑھیے، اور باقی یہ کہ دولت کا معاملہ ہے تو اللہ سے یہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ اتنی دولت عطا فرمائیے ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، عافیت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کھائیں پہنے اور پہنے پئیں، کسی کے محتاج ہمیں نہ فرمائیے، تو یہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ عافیت والی زندگی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو دعاؤں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ دعا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بندے اس سے عافیت مانگے، اور عافیت ایسی چیز ہے کہ جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب آدمی عافیت مانگتا ہے اس کا مطلب ہے وہ صحت بھی مانگتا ہے، سلامتی بھی مانگتا ہے، حوادثات سے بچاؤ بھی مانگتا ہے، پریشانیوں سے نجات بھی مانگتا ہے، اور جتنے رزقی فراوانی بھی مانگتا ہے، دنیا کے عیش و آرام بھی مانگتا ہے، ساری چیزیں آپ نے مانگ لی. اسی لیے دعا تھی اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائیے، والمعافات دائمہ، اور عافیت بھی ایسی ہو جو دائمی ہو، فی الدین و دنیا والآخرہ، دین دنیا آخرت کے اعتبار سے، نہ تو دین ہمارے لیے آزمائش بنے نہ دنیا ہمارے لیے آزمائش بنے، اور اچھے آخرت میں ہمیں اچھی جگہ عطا ہو جائے. والفوز بالجنہ، اور جنت کی کامیابی عطا فرما دیجیے، والنجات من النار، اور دوزخ سے نجات عطا فرما دیجیے. تو عافیت میں ساری چیزیں داخل، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہنا چاہیے، اور جو بھی ضرورت پیش آ جائے کسی بندے سے یا اللہ رب العزت سے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارا تعلق آپ سے مضبوط ہو جائے، اے اللہ ہم آپ سے تعلق مضبوط کر لیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. وہ تمام طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جس سے ہمارا آپ سے تعلق قوی ہو جائے، اے اللہ ہماری آپ کی دوستی پکی ہو جائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی محبت ہمیں عطا فرمائیے، کوٹ کوٹ کر ہمارے دل میں اپنی محبت بھر دیجئے. اے اللہ آپ کے جو احکامات ہیں ان پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کے ہر ہر عمل سے ہم راضی ہو جائیں. اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے متعلقین کی حفاظت فرما، ہمارے دوست احباب کی اللہ حفاظت فرما، جو موجود ہیں ان کی بھی حفاظت فرما، جو موجود نہیں ہے ان کی بھی حفاظت فرما، اور ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما، اے اللہ عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما، دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دیجئے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے. الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں ہمیں عافیت امن اور سکون عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سکون عطا فرما دیجئے، ہر قسم کی سازشوں سے اسے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ یہاں پر صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کا نفاذ ہو جائے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہم پر رحم فرمائیے، کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بدعمالیوں کی طرف نگاہ نہ فرمائیے، اپنی ستاری و غفاری کو دیکھیے، اے اللہ ستاری و غفاری والے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہمیں چھپا لیجئے، آپ نے اپنے فضل خاص سے ہماری پردہ پوشیاں فرمائی ہیں، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، کسی کے آگے رسوا نہ فرما، ہماری عزت آپ ہی کے ہاتھ ہے، آپ ہی ہماری لاج رکھنے والے ہیں، اے اللہ ہمیں کسی کے آگے شرمندہ نہ فرما، ہمیں کسی کے آگے ذلیل نہ فرما، ہمیں کسی کے آگے رسوا نہ فرما، دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، اے اللہ پورے پورے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کا جو حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے اللہ اس پر پورے طور پر عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں، پورے پورے دین پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ہر قسم کی پریشانی دور فرما دیجئے، اے اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں بعض نے خاص طور پر اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے کیا دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، عافیت کے معاملے فرما دے، اور ہم جب تک زندہ رہیں اے اللہ اپنے سے مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہمارے گھر میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی جائز حاجتوں کو بھی پورا فرما دیجئے، اور ان کی جائز ضرورتوں کو بھی پورا فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو بھی حل فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتے نہیں آتے، ان کے والدین پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جوڑ اور عافیت کے رشتے عطا فرما دیجئے، اے اللہ امن و سکون و اطمینان عطا فرما دیجئے۔ اور جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں اے اللہ انہیں بھی سکون عطا فرمائیے، اے اللہ اپنے سسرال کی اور اپنے گھر کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد صالح عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا